ونبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ العبد المسلم والمؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء ومع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرج كل خطيئة مشتهار رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نكيا من الذنوب أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت أبو هريرة رضي الله عنه سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان وضو کرتا ہے یا آپ نے فرمایا جب مومن اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے ہر گناہ نکل جاتا ہے جس کی طرف اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھا تھا. چہرے میں گناہ کی بہت بڑی جگہ دو آنکھیں ہیں اور زبان ہے. آنکھیں بہت سی غلط چیزیں ناجائز چیزیں دیکھ لیتی ہیں, زبان بہت سے ناجائز کلمات نکالتی ہے. یہ سارے چہرے کے گناہ ہیں, ان سے چہرے پہ ظلمت تاریکی اور چہرے مسخ ہونا شروع ہو جاتا ہے. قیامت کو تو ہر چیز کھل جائے گی. اگر یہاں بھی آپ غور کریں تو جو لوگ سارا سارا دن یہ جلسوں میں تقریریں کر کے لوگوں کو صرف بھلا برا کہتے رہتے ہیں, ذرا ان کے چہروں کی طرف دیکھیں, عجیب سے ہو گیا چہرے پر کھچاؤ آ گیا, سے پتہ چلتا ہے ان کی کھال کسی نے کھینچ کر سخت کر دی ہے, ایک سختی سی ایک نفرت سی چہرے پر آ گئی. تو یہ چہرے کے گناہ ہیں. تو فرمایا مومن جب اچھے طریقے سے سنت کے مطابق وضو کرتا ہے, خواہ خلوص نیت سے چہرہ دھوتا ہے, تو چہرے کے گناہ سارے جھڑ جاتے ہیں جو اس نے اپنی آنکھوں سے کیوں وہ بھی جھڑ جاتے ہیں. آپ نے فرمایا اس پانی کے ساتھ, یا فرمایا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ. اور جب اپنے دونوں ہاتھ دھو لیتا ہے تو ہاتھوں سے ہر گناہ نکل جاتا ہے جس کو اس نے پکڑا تھا پانی کے ساتھ, یا فرمایا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ. اور جب پاؤں دھوتا ہے تو ہر گناہ جس کی طرف پاؤں چلے تھے قدم لے کر گئے تھے اس پانی کے ساتھ یا اس کے آخری قطرے کے ساتھ نکل جاتا ہے, یہاں تک کہ جب وضو سے فارغ ہوتا ہے تو گناہوں سے پاک ہو کر اٹھتا ہے. اس کو مسلم شریف نے روایت کیا ہے. وعن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من امر مسلم تحضروه صلاة مکتوبة فی فیوسن وضوها وخشوها ورکوها الا کان کفارۃ لما قبلها ان الذنوب ما لم یؤت کبیرۃ وذلک الدہر کلہ. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جب نماز ادا کرتا ہے فرض نماز تو اچھی طرح وضو کرے, حضور قلب کے ساتھ خلوص کے ساتھ رکوع سجود اور نماز ادا کرے, تو پہلے سارے نماز کے وقت سے جو پہلے غلطیاں ہو چکی ہیں گناہ ہو چکے ہیں ان کا کفارہ ہو جاتی ہے, ان کو مٹا دیتی ہے. جب تک کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کرے, جو کبیرہ اور صغیرہ کی ایک قید ہے, بعض بڑے بڑے کبیرہ سے مراد ہے بڑا بڑے بڑے گناہ ہیں, بعض چھوٹے چھوٹے, لیکن اس نظر سے دیکھا جائے کہ نافرمانی کس کی ہے تو سارے کبیرہ ہو جاتے ہیں, چونکہ ہر گناہ اللہ جل شانہ کی نافرمانی ہے. تو اللہ اس سے بچائے بچنا چاہیے. تو صلات جو ہے مومن کی جس میں پورے اہتمام سے خلوص نیت سے اچھی طرح وضو کرے اور پوری توجہ سے نماز پڑھے. اب نماز میں توجہ یہ ایک بڑا مشکل کام ہے. ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, خیال کھیتوں میں ہوتا ہے, دکاندار کا دکان میں ہوتا ہے, دفتری کا دفتر میں ہوتا ہے. یہ نہ کریں, اپنی توجہ اس طرف رکھے کہ میں اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں. ہم سارے کام دنیا کے کرتے ہیں, جب ہمیں عدالت میں پیش ہونا پڑے اور اپنی بات خود مجسٹریٹ سے کرنی پڑے تو کوئی دل میں خیال آتا ہے؟ کیوں, اس وقت کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ توجہ ساری اس طرف ہوتی. تو متوجہ اللہ ہو تو سوچیں چھوڑ دے. پھر ایک خیال آنا ہوتا, لانا ہوتا ہے جو ہم خود لاتے ہیں, یہ حرام ہے. ایک خیال کا آنا ہوتا ہے جو شیطان القا کر دیتا ہے. اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی پرواہ نہ کرے تو وہ رد ہو جاتا ہے, اسے رد کرے. غلطی ہم یہاں کرتے ہیں کہ جب شیطان کو وسوسہ ڈالتے ہیں تو ہم اسے سوچنا شروع کر دیتے ہیں. اس کی پرواہ نہ کریں تو پتہ نہیں روز کتنے وہ خط میل آتی ہے, جی وسوسے آتے ہیں آتے ہیں. بھائی وسوسے کو اہمیت کیوں دیتے ہیں؟ آپ اہمیت نہ دو تو اس کو کوئی حیثیت نہیں, ختم ہو جائے گا, اللہ کریم اسے ختم کر دیں گے. اور فرمایا یہ کسی ایک نماز کی قید نہیں, کسی ایک دن یا ایک رات کے ساتھ مخصوص نہیں, کسی ایک, یہ ہمیشہ ہوتا رہتا ہے. جب تک وہ وضو کرتا رہتا ہے, نماز ادا کرتا رہتا ہے, تو یہ کام جاری رہتا ہے. جو غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں وہ معاف ہوتی رہتی ہیں. وان ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے, انہ توضع ففرغ علی یدیہ ثلاثا ثم تزمزز واستنشر ثم غسل وجهه ثم ثلاثا ثم غسل يد اليمنى الى المرافق ثلاثا ثم غسل يد اليسرى الى المرافق ثلاثا ثم مسح براسه ثم غسل رجليه اليمنى ثلاثا ثم يسرى ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضع نحوه وضوئي هذا ثم قال من توضع وضوئي هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيها بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وضو کیا لوگوں کے سامنے, نماز کے لیے نہیں, کسی ضرورت کے لیے نہیں, لوگوں کو دکھانے کے لیے لوگوں کے سامنے آپ نے وضو کیا. تین مرتبہ پہلے ہاتھ دھوئے, تین مرتبہ پانی ڈالا ہاتھوں پر, ہاتھ مبارک دھوئے, پھر تین بار چہرہ مبارک پہ پانی ڈالا, تین بار کلی کی, تین بار ناک میں پانی ڈالا, تین بار چہرہ دھویا, پھر تین بار دونوں ہاتھ کونیوں تک, پہلے دایاں ہاتھ تین بار دھویا, پھر بایاں تین بار دھویا, پھر آپ نے سر کا مسح کیا, پھر پہلے دایاں پیر تین بار دھویا, پھر بایاں تین بار دھویا, اور فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے آپ اس طرح وضو فرماتے تھے. یہ لوگوں کو سکھانے کے لیے, تعلیم کے لیے آپ نے وضو کیا کہ میں اس بات کا گواہ ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح وضو فرماتے تھے. اور پھر دو رکعت نماز پڑھے. اگر دو رکعت تحیت الوضو ادا کر لے, وہ فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے, لیکن اگر پڑھ لے تو بہت بڑی بات ہے. فرصت ہو نماز کے اور اس کے درمیان وقفہ ہو, دو رکعت تحیت الوضو پڑھ لے, یا مسجد میں وضو کر کے داخل ہوئے تو تحیت المسجد دو رکعت پڑھ لے تو برابر ہو جاتے ہیں. اگر وقت نہیں ہے, جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو اس میں شامل ہو جائے تو پھر اس کی ضرورت نہیں رہتی, وہ اس کا قائم مقام ہو جاتا ہے. لیکن فرصت ہے تو مناسب ہے کہ دو رکعت ادا کر لے. اور ان رکعتوں میں اپنے نفس سے باتیں نہ کرے، خشوع اللہ کی طرف رجوع ہو، دل کہیں اور نہ ہو اور سجدے کہیں اور نہ ہو. اس کی دو ہی صورتیں ہیں، ایک تو ہمیں یہ یقین ہو کہ حضور حق ہے. جب ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہم گورنر کے وزیر کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو کوئی خیال نہیں آتا. تو جب یہ یقین حاصل ہو جائے کہ میں اللہ کے روبرو کھڑوں تو کیوں خیال آتے ہیں؟ یہ یقین میں کمی ہے نا، اس کو صحیح کرے اور شیطان کو وسوسہ ڈالے، اسے ترک ہم کھڑے ہیں، کوئی ہماری جیب میں پرچی ڈالے کہ یہ بات بھی کرنا تو کیا، ہم نکال کر اس کے سامنے پڑھنا شروع کر دیں گے؟ ہرگز نہیں. شیطان کے وسوسے کی یہی حالت ہے، اسے کوئی اہمیت نہ دے. اگر اتنا کر لے تو فرمایا اس سے پہلے جتنے اس کے گناہ تھے وہ بخشے جاتے ہیں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے کہ صرف یہ وضو اور دو رکعت جو ہیں وہ پہلے گناہوں کو معاف کر، لیکن وضو سنت کے مطابق کرے، خلوص نیت سے احتیاط سے کرے، نہ پانی ضائع کرے نہ کوئی جگہ سے خشک رہنے دے، اور دو رکعت نماز پڑھ لے. اب دو رکعت کی ضرورت اس لیے، فرصت ہے، دو رکعت تحیت الوضو پڑھ لے. مسجد میں داخل ہوتا ہے، دو رکعت تحیت المسجد پڑھ لے تو وہ اس کے قائم مقام بھی ہو جائے گی. مسجد میں آتے آگے جماعت تے آ رہا ہے تو اس میں شامل ہو جائے تو وہ سب کا قائم مقام ہو جائے گی. لیکن وہ خشوع و خضوع سے پڑھے، اس میں اپنے آپ سے باتیں نہ کرتا رہے. فرمایا یہ اس کے پہلے سارے گناہوں کی معافی کے لیے کافی. وَنْ عُقْبَى بِنِ عَامِرْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّعَ فَيُحْسِنُ وُضُوَهُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُسَلِّي رَكَّتَيْنِ مُقْبِلًا عَلَيْهَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ. حضرت عُقْبَى رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عامر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان جو وضو کرے اچھی طرح سے، پھر نماز کے لیے متوجہ اللہ ہو کر، اپنے دل سے متوجہ ہو کر کھڑا ہو جائے، اپنے ظاہر اور اپنے باطن سمیت اس کا رخ بھی چہرہ بھی صحیح ہو، قبلہ روح ہو، صلات کی شرائط پوری ہوں، وضو اچھا ہو، لباس پاک ہو، نماز کا وقت ہو اور دل بھی ساتھ ہو، دل کہیں اور نہ سوچ رہا ہو، تو فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد یتوضا فلیبلغ او یسبغ الوضوء ثم یقول اشہد ان لا الہ الا اللہ ان محمدا عبدہ ورسولہ فی روایت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. هكذا رواه مسلم في صحيحه، والحميدي في أفراد مسلم، كذا ابن الأثير في جامع الرسول، وذكر الشيخ محي الدين النووي في آخر حديث مسلم على ما روينا، وزاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. والحدیث الذي رواه مهي سنة رحم الله عليه في السياق من توضع فأحسن الوضوء إلى آخره رواه الترمذي في جامعه بعينه إلا كلمة أشهد قبل أن محمد صلى الله عليه وسلم. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پورا پورا مکمل پوری احتیاط کے ساتھ اس کے فرض سنت واجب ادائے، پوری احتیاط سے وضو کرے اور پھر کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وضو کرنے کے بعد دوسری روایت میں ہے کہ کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس میں سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. اس میں علماء فرماتے ہیں بعض آٹھ دروازے ایک جنت کے ہیں یا آٹھ جنتوں کے دروازے, جنت کے آٹھ مدارج ہیں, آٹھ جنتیں ہیں جن میں سے سب کے دروازے کھول دیے جائے, داخلے کا دروازہ سب کا اس کے لیے جس میں جی چاہے چلا جائے جہاں مرضی داخل ہو جائے. اس کو مسلم نے اپنی صحیح میں, رحمیدی نے افراد مسلم میں, ابن اسیر نے جامع الرسول میں ذکر کیا, محی الدین نیوی نے مسلم کی حدیث کے آخر میں ذکر کیا, ترمذی نے زیادہ کیا ہے کہ دعا بھی پڑھے کہ یہ اللہ اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین, وضو کرنے کے بعد یہ دعا بھی پڑھے کہ اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں اور پاکیزہ رہنے والوں میں شامل کر دے, اللہ اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین, یہ دعا بھی پڑھے. اور جس میں محی سنہ رحمۃ اللہ علیہ نے سیاہ میں روایت کیا ہے وہ روایت اس طرح ہے کہ جو اچھی طرح وضو کرے مکمل کرے, یہ اس میں زائد ہے کہ وضو کو مکمل کرے. اور ترمذی نے جامع ہی ایسا ہی ارشاد فرمایا ہے سوائے اس کے کہ انہوں نے کلمہ شہادت سے کے ساتھ انا محمدن بھی جمع کیا ہے. وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امتی یدعون یوم القیامۃ غرا مہجلین من آثار الوضوء فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت قیامت کے روز پنج کلانوں کا گروہ کی طرح جمع کیا جائے گی. پنج کلان عرب میں چونکہ بھینس تو نہیں ہوتی, گھوڑا ہی ہوتا ہے اور اکثر استعمال ہوتا ہے, تو جس کی پیشانی بھی سفید ہو, چاروں پیر اگلے پچھلے سفید ہوں, اسے پنج کلان کہتے ہیں اور عربی میں اسے مہجل کہتے ہیں. تو فرمایا جس طرح پنج کلان گھوڑے ہوتے ہیں, ہمارے ہاں بھینسیں بھی اچھی نسل جو ہے اس میں تلاش کیا جاتا ہے کہ نسل اچھی بھی ہو اور پنج کلان ہو تو بڑی بات ہے کہ اس کی پیشانی بھی سفید ہو اور گھٹنوں سے نیچے چاروں پاؤں بھی سفید ہوں, دم میں بھی کچھ سفیدی ہو, تو اسے پنج کلان کہتے ہیں. پیشانی اور چاروں پاؤں کی سفیدی ملا کر پنج کلان کہا جاتا ہے. تو یہ ہمارے ہاں بھینسوں میں بھی ہے, عرب میں گھوڑوں میں پنج کلان گھوڑا, اچھی نسل کا گھوڑا, اور پھر وہ رنگ میں پنج کلان بھی ہو تو بہت ممتاز سمجھا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت قیامت کو پنج کلان کے گروہ کی شکل میں حاضر ہوگی وضو کی وجہ سے, کہ ان کے چہرے بھی روشن ہوں گے, جہاں تک وضو پاؤں بازوؤں تک جاتا ہے وہ بھی نور سے چمک رہے ہوں گے, تو پنج کلانوں کی شکل میں میری امت حاضر ہوگی. جو چاہتا ہے کہ یہ اپنی روشنی اور زیادہ کر لے, چہرے کی بازوؤں کی پاؤں کی, وہ بڑھا لے, یعنی یہ جتنی احتیاط سے اچھی طرح سے وضو کرے اتنی روشنی بڑھ جائے گی. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلغ اللحیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضو. حضرت ابو ہریرہ ہی سے روایت, رسول اللہ نے فرمایا کہ جنت میں تو جہاں بہترین لباس ہوں گے وہاں مردوں کے بھی زیورات ہوں گے, ایسے زیور جو مردوں کو وہاں سونے جواہرات کے ہیروں کے کنگن ہوں گے یا تاج ہوں گے یا جس طرح کے بھی. تو فرمایا جو زیور سجائے جائیں گے مردوں کے وجود پر وہ بقدر وضو ہوں گے. بازو پر اگر پہنایا گیا ہے کوئی زیور تو وہاں تک ہوگا جہاں تک وضو ہے, اور اتنا قیمتی ہوگا جتنا اچھا وضو ہے. چہرے پر یا سر پر سجایا گیا ہے تو اتنا بڑا ہوگا جتنا اچھا وضو ہے, اتنا قیمتی ہوگا, اتنا شاندار ہوگا. تو فرمایا جو اپنا زیادہ اچھا بنانا چاہتا ہے وہ اپنا وضو زیادہ اچھا. مراد یہی ہے کہ جو زیادہ خوبصورت وہاں پہننا چاہتا ہے وہ اپنا وضو زیادہ اچھا کر لے. دوسری فصل شروع ہوتی ہے. عن صوبان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استقیموا ولن تحصوا ولو ان خیر اعمالکم الصلاۃ ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن رواه مالک و احمد ابن ماجہ و دارمی. حضرت صوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدھے رہو, تک سیدھے رہو, ہیرا پھیریاں نہ کرو, بہانے اور جواز تلاش کر کے اللہ کی نافرمانی نہ کرو. جو اکثر ہوتی ہے جسے آج کی اصطلاح میں ہیلا کہتے ہیں, وہ جی ہم نے یہ ہیلا کر لیا. بھائی اللہ کے ساتھ کیا ہیلے ہیں, یا کام جائز ہے یا ناجائز, اس میں ہیلا سازی کیا ہے؟ کیا اللہ کریم سے بھی ہیلے کیے جائیں گے, دھوکہ دیا جائے گا؟ کوئی دے سکتا ہے؟ اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ ہے. اللہ تو دیکھ رہے ہیں, جانتے ہیں, ازل سے جانتے ہیں, ہمیشہ سے جانتے ہیں کون کیا کرے گا, کون کیا کر رہا ہے, کس نے کیا کیا تھا, اس کا علم تو حضور ہی ہے. تو بہت سے امور میں, اب میں اس تفصیل میں نہیں پڑتا, وقت ضائع ہوتا ہے, بہت سے امور میں ایک ہیلا ہوتا ہے, جی یہ ہیلا کیا جائے. فرمایا نہیں, ہیلے حوالے چھوڑو, تک سیدھے رہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ فلاں صورت نے مجھے بوڑھا کر دیا. آپ کی عمر مبارک تو زیادہ نہیں تھی, 63 برس کو زیادہ عمر تو نہیں ہوتی. تو نکاہت اور کمزوری اور بڑھاپا اس قدر آ گیا تھا کہ جب آپ کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے تو ستون کی ٹیک لے کر کھڑے ہوتے تھے, یا نوافل بیٹھ کر پڑھ لیتے تھے. ان بڑھاپے کے آثار اس قدر تھے. تو عرض کیا گیا رسول اللہ یہاں پر جلدی بڑھاپا آ گیا. فرمایا مجھے فلاں صورت دخان نے, یہ فلاں صورت نے مجھے اب صحیح یاد نہیں آ رہا, بوڑھا کر, سورت ہاں نے بوڑھا کر دیا. اس سورت نے کیسے, وہ اس میں آیت تھی فاستقم کما امرتا, جیسے حکم دیا گیا ایسے تک سیدھے رہو. تو فرمایا اس حکم نے بوڑھا کر دیا ہے کہ اس طرح تک سیدھا معاملہ کرنا بڑا مشکل ہے. بندہ کہیں نہ, اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہادی کائنات ہیں, جن کی وجہ سے مخلوق کو ہدایت نصیب ہوتی ہے, وہ بھی ڈر رہے ہیں کہ کہیں کوئی لغزش نہ ہوگی. تو فرمایا لوگوں سیدھے رہو, مگر تم اس کی طاقت نہ رہو. یہ بڑا مشکل کام ہے, پورا کر نہ سکو تو چھوڑ نہ دو. ساری عمر یہ کوشش کرتے رہو کہ معاملہ اللہ سے تک سیدھا رہے, اس میں ہیلے حوالے, ہیرا پھیری, بہانے جواز کے تلاش نہ کیے جائیں. اور یہ بھی یاد رکھو, فرمایا تمہارے عملوں میں بہترین عمل نماز ہے. جتنی نیکیاں کرتے ہو, اچھے اعمال کرتے ہو, سب سے اعلی عمل نماز ہے, کہ اس میں اللہ کے روبرو حاضر ہو کے, پاک ہو کے, وضو کر کے, قبلہ رو ہو کے, لباس پاک کر کے, دنیا ساری سے کٹ کے, براہ راست اللہ کریم سے شرف گفتگو حاصل کرتے ہو, سب سے بڑی نیکی نماز ہے. اور وضو کی حفاظت کرنا یہ ایمان کی دلیل ہے, مومن ہی ہے جو وضو کی حفاظت کرتا ہے, ورنہ کوئی نہیں کرتا, کسی کو پرواہ نہیں ہوتی. باوضو رہنا یا نماز کے وقت وضو کا اہتمام اور پوری تسلی سے وضو کرنا یہ ایمان کی دلیل ہے. اور اگر کوئی باوضو رہتا ہے تو یہ تو بہت بڑی عبادت ہے, ضروری نہیں نماز کے لیے فرض ہو جاتا ہے, ورنہ فرض نہیں ہے, لیکن ویسے کوئی باوضو رہتا ہے تو فرمائیے تو اس کے ایمان کی دلیل ہے. اس کو مالک رحمت اللہ علیہ، احمد رحمت اللہ علیہ، ابن ماجہ اور دارمی نے روایت کیا ہے. وعن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضع علی طہر کتب له عشر حسنات، جو بندہ جس کا وضو ہے اور پھر نماز کا وقت آ گیا تو تازہ وضو کر لیتا ہے تو جو سارا وضو کا ثواب ہے وہ تو پھر اسے ملتا ہے، دس گنا نیکیاں اور اس کی بڑھ جاتی. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ اس میں کہا گیا کہ وضو ہے تو پھر نماز کے لیے وضو کرتا ہے تو یہ مکروہ ہے، پانی ضائع کرتا ہے، وقت ضائع کرتا ہے، نہ کرے. لیکن اس کے ساتھ اس صورت میں کہ اگر کسی نے وضو کیا ہے اور کوئی نماز نہیں پڑھی، نہ کوئی نوافل ادا کیے ہیں، نہ کوئی سنت پڑھی ہے اور نماز کا وقت ہو گیا تو پھر وضو اور نہ کرے، وہ پانی ضائع کرنے اور وقت ضائع کرنے والی بات. لیکن وضو کیا، اس کے ساتھ ساتھ دو رکعت تحیت الوضو پڑھ لیے تو نماز تو پڑھی گئی نا. اب اس کے آدھا گھنٹہ بعد، پون گھنٹہ بعد نماز کا وقت آ گیا تو اسی وضو سے نماز پڑھ لے، درست ہے. لیکن کہے نہیں یار کافی دیر ہو گئی ہے، میں تازہ وضو کرتا ہوں اور تازہ دم ہو کر نماز میں جاؤں گا، تو فرمایا اسے وضو کا ثواب، اس پر دس نیکیاں زائد بھی ملتی. یعنی بلا وجہ نہ کرے. اگر وضو کیا کوئی نماز نہیں پڑھی، نماز کا وقت ہو گیا تو اب پندرہ منٹ بیس منٹ گزرے تھے تو خامخواہ وضو نہ کرے، وہ درست نہیں ہے، وہ زیادتی ہے. لیکن اگر وضو کیا، گھنٹہ سوا گزر گیا، یا اس نے دو رکعت تحیت الوضو ہی پڑھ لی، یا کوئی قضا پڑھ لی، تو اس وضو سے تو نماز ادا ہو گئی نا. اب پھر نماز کا وقت ہو گیا تو چاہتا ہے کہ تازہ وضو کر لوں یار، تو بڑی اچھی طرح سے نماز ادا کروں. فرمایا اس پر دس وضو کا ثواب تو ہوگی، اس سے زائد دس نیکیاں اور بھی عطا ہوں. عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفتاح الجنۃ الصلاۃ ومفتاح الصلاۃ الطہور، رواہ احمد. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا جنت کی چابی نماز ہے، جنت کی کنجی جس سے جنت کا دروازہ کھلے گا وہ نماز ہے. اور پہلے یہ حدیث گزر چکی ہے کہ ایک صحابی نے کسی نے عرض کیا تھا کہ جی لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو نے فرمایا بے شک یہی جنت کی کنجی ہے، لیکن ہر کنجی کے دندانے ہوتے ہیں. لا الہ الا اللہ کنجی ہے، اس کے دندانے ہیں، حلال کھانا، فرائض ادا کرنا، نماز، روزہ، حج، اوقات، فرائض، سنن، واجبات، یہ کنجی. جس کنجی کے دندانے نہ ہوں وہ کنجی کام نہیں کرتی. تو فرمایا نماز جنت کی کنجی ہے. تو اس حدیث کے مطابق جو گزر چکی، کنجی کے دندانے بھی سلامت ہو، نماز نماز ہونی چاہیے. اور نماز کی کنجی طہارت ہے، پاکیزگی ہے. ناپاکی سے لباس ناپاک ہے، وضو صحیح نہیں ہے تو نماز کیسے ہوگی. نماز کی کنجی طہارت اور پاکیزگی ہے، اور نماز جنت کی کنجی ہے. وعن شبیب ابن ابی روح رضی اللہ تعالی عنہ الرجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ وسلم صلی صلاۃ صبح قال الروم فالتمس علیہ فلما صلی قال ما بال اقوام یصلون وانا لا یوسنون طہورا وانما یلبس علینا القرآن. حضرت شبیب ابن ابی روح نے روایت کیا رسول اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک صبح کی نماز ادا فرمائی اور اس میں سورہ روم پڑھی. تو سورہ روم میں آپ کو متشابہ لگا، حفاظ کو، قاریوں کو، قرآن پڑھنے والوں کو متشابہ لگ جائے. متشابہ کیوں ہوتا ہے؟ ایک آیت کے ساتھ اگلی آیت کی جگہ وہیں ایسے الفاظ قرآن میں کہیں اور آئے ہوتے ہیں، وہاں اگلی آیت کو اور ہوتی ہے، اس کے آگے کوئی اور ہوتی ہے تو وہ منہ پہ آ جاتی ہے اسے متشابہ. اسی لیے سامے پیچھے کھڑا ہوتا ہے نا, حافظ تراوی پڑھا رہا ہو پیچھے ایک سامے ضروری ہے کہ اسے متشابہ لگے تو وہ صحیح کر دے کہ نہیں وہ نہیں یہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو متشابہ لگ گیا. خیر آپ نے نماز مکمل فرمائی, جب فارغ ہوئے تو فرمایا لوگوں کا کیا حال ہے, وضو مکمل نہیں کرتے تو ہماری نماز بھی خراب کرتے ہیں, ہمیں بھی اشتباہ میں ڈال دیتے ہیں, متشابہ لگ جاتے ہیں. اب آپ اندازہ کیجئے کہ لوگ صحابی ہیں, بڑی عجیب بات ہے. ہم کسی کو ولی سمجھتے ہیں, ہمارے پاس دلیل کو نہیں وہ ولی ہے کہ نہیں, ہماری عقیدت یہ کہتی ہے کہ یہ ولی اللہ, اس کی نہیں, ہم اس کے لگدے لیندے اور اس کی نسلوں کی بھی عزت احترام, اس کی قبر کا بھی احترام کرتے ہیں. ساری دنیا کے ولی جمع کیے جائیں, صحابی کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں, اتنا اونچا مقام. اب کچھ لوگ ایسے تھے جن سے وضو میں بے احتیاطی ہو گئی, کمی رہ گئی, جلدی جلدی میں کر لیا, تو حضور اکرم خفا ہوئے, نماز فرمایا وضو میں کوتاہی کرتے ہیں, مجھے بھی نماز میں اشتباہ میں ڈال دیتے ہیں. وضو میں کمی رہ گئی, رسول اللہ کی ذات جو معصوم عن الخطا ہے, عصمت نبوت جس ہستی کو حاصل ہے, جس پر قرآن نازل ہوا, جس نے ساری قرآن کی ترتیب بتائی, کون سی آیت کہاں رکھنی ہے, کس صورت کا نام کیا ہے, کون آگے ہوگی کون پیچھے ہوگی, کہاں رکوع ہے کون پارا ہے, یہ سب حضور نے ترتیب دی. تو فرمایا مجھے کیوں اشتباہ لوں گا, فرمایا کچھ لوگ وضو میں احتیاط نہیں کرتے, وہ مجھے بھی اشتباہ میں ڈال دیں. جو صرف وضو میں احتیاط نہیں کرتا, عین نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشتباہ, تو جو لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں ان کے پاس بیٹھنے سے کیا ہوتا ہو. بدکاروں اور بے دینوں کی مجلس میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو اس کا اثر ہم پر کتنا ہوتا ہوگا. بلا ضرورت نہیں بیٹھنا چاہیے, نہیں جانا چاہیے, کم سے کم جانا اس میں اچھا ایک اور ہے, بندوں کی مجلس کو چھوڑیں, اب ساری چیزیں انٹرنیٹ پہ آ گئی ہیں, فیس بک پہ آ گئی ہیں, یوٹیوب پہ آ گئی ہیں. ایک بندے ہماری بچے ساری رات دن اسے کھولے رکھتے ہیں, ہم کہتے ہیں بچوں کی اصلاح ہو, بھائی اصلاح کے لیے ہم 10 باتیں کہتے ہیں, 10,000 وہ ادھر سے خرابی لے آتے ہیں, تو ان کا دماغ تو تباہ ہو جاتا ہے. ادھر جائے گا یا ہماری 10 باتوں کی طرف جائے گا, یا ادھر سے جو 10,000 لے آئے ہیں اس طرف جائے گا. بری مجلس کا اثر اتنا ہوتا. چلو ہم کہہ دیتے ہیں کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی اور اس نے وضو صحیح نہیں کیا تھا وہ صحابی نہیں تھا, کوئی منافق ہوگا, اس نے روپ دھارا ہوگا, درست ہے, ایسا بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر ایک منافق قلب اثر کو متاثر کرتا ہے تو یہاں تو منافقوں کا جہان بھرا پڑا ہے, ہمارے دلوں کو تو وہ حفاظت الہیہ حاصل نہیں, تو ہمارا کیا ہوگا. یہ جو ہماری جوان بیٹیاں میک اپ کر کے جلسوں میں نعرے لگا رہی ہیں, کون سی پارسائی سیکھ رہی ہیں, اس کا اثر دلوں پہ کیا ہوگا, ان کے دل کدھر جائیں گے. جو باپ اور بھائی بھیج رہے ہیں یا خود بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے ہیں, ان کے دل کیا ہوگا, کوئی خوف خدا, کوئی اسلام, کوئی مسلمانی کا تصور اس میں ہے؟ چھوڑو کون سچا ہے کون جھوٹا, اس بات کو چھوڑو, ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. مجلس کیسی ہے, اس میں کیا ہو رہا ہے. فرماتے ہیں برائی کی تشہیر نہ کرو, کسی نے زیادتی کی ہے تمہارے ساتھ بھی کی ہے تو اسے مجلس میں محل گفتگو نہ بناؤ. کسی ایسے بندے سے بات کر سکتے ہو کہ تم سے کسی نے زیادتی کی ہے, اس کے والد کو کہتے ہو, شکوا کرتے ہو, اسے سمجھائے درست ہے. کسی ادارے کو جو ذمہ دار ہے رپورٹ کرتے ہو, درست ہے. لیکن گپ شپ میں سارا دن قصہ ڈالے رکھنا, وہ چور ہے, وہ بدماش ہے, وہ میرے پیسے کھا گیا, فرمائیے جا. حالاں وہ آپ کے پیسے کھا گیا ہے, یہ جائز نہیں ہے. اور کسی نے آپ کا کھایا ہی کچھ نہیں, آپ ویسے لگے ہوئے ہیں, تو یہ کہاں جائز ہو جائے گا؟ اور سارا دن لگے ہوئے ان لوگوں کی مجلس میں جانا, بیٹھنا, تالیاں بجانا, زندہ باد مردہ باد, ان دلوں کا کیا ہو؟ اللہ اللہ اللہ. ہم حضرت جی کے پاس لطائف سیکھا کرتے تھے, تو جو ہمیں ہدایات ملتی تھی ان میں یہ بھی تھا, کوشش کرو نماز بلا عذر مسجد سے باہر نہ پڑھو, جماعت کے ساتھ پڑھو. جہاں تک ممکن ہو سکے نماز فرائض با جماعت پڑھو, اور کوشش کرو کہ سنتیں ادا کر کے آؤ اور فرض پڑھ کے چلے جاؤ, سنتیں گھر پڑھ لو. اگر ایسا نہیں مسجد میں پڑھنی ہے تو وہ سلام پھیر کر نمازیوں سے الگ ہو جاؤ, الگ سنتیں پڑھو, کہ نمازیوں کی نحوست بھی لطائف کو خراب کر دے. فرض مجبوری ہے, فرض فرض جاؤ. اب نمازیوں کا یہ عالم ہے تو بے دینوں کا کیا ہو؟ اب تو بازار میں حلال ملنا دشوار ہو گیا نا, اس زمانے میں یہ کوئی نہیں ہوتا تھا کہ بازار میں حرام ہوگا, لیکن فرماتے تھے بازار سے چیزیں لے کر نہ کھاؤ, اس لیے کہ ان پر غریبوں کی مجبوروں کی سارا دن نظریں پڑتی ہیں, حسرت زدا وہ دیکھتے تو ہیں, لے نہیں سکتے تو ان میں نحوست آ جاتی, وہ یہ چیز گھر پہ بنا کے کھا لو. اب تو وہ زمانہ گیا, اب تو اس میں حرام شامل ہو گیا, غلاظت شامل ہو گئی, گند جو حرام نہیں ڈالتے, پاک پلید کا لحاظ وہ بھی نہیں کرتے. تو میرے بھائی, یہ جو بری مجالس اور فضول مجلسیں اور فضول باتیں ہیں, یہ دلوں کو متاثر کرتی ہیں اور نقصان کرتی ہیں. تو اپنے آپ کو بری مجلس, بری محفل, بری باتوں سے بتانا, حفاظت کرنا, یہ دل کی, دین کی حفاظت کرنی چاہیے. وان رجل من بنی سلیم قال ادہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یدی او فی یدیہ قال الشوی قال التسبیح نصف المیزان والحمد للہ یملا والتکبیر یملا ما بین السماء والارض وصوم نصف الصبر والطہور نصف الایمان رواہ ترمذی وقال هذا حدیث حسن. حضرت بنی سلیم کے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو گنا. اب راوی کو یہاں اشتباہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں اس طرح کر کے گنا یا میری انگلیوں کو اس طرح کر کے گنا. جس نے یہ روایت کی, اب جو سننے والا ہے وہ یہاں بھول رہا ہے کہ حضور نے اپنی انگشتہ مبارک اس طرح کر کے گنا, یا جس سے ارشاد فرما رہے ہیں اس کی انگلیوں کو اس طرح کر کے گنوایا. یہ باتیں آپ نے گنوائیں. فرمایا سبحان اللہ کہنا ترازو کو بھر دیتا ہے, آدھے ترازو کو بھر دیتا ہے. ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا میزان کے آدھے وزن کو پورا کر دیتا ہے, آدھے میزان کو بھر دیتا ہے, اور الحمدللہ کہنا پھر اس کمی کو پورا کر دیتا ہے, وہ ترازو بھر جاتا ہے. دو باتیں ہو گئیں. اللہ اکبر کہنا زمین و آسمان کے مابین ہر چیز کو بھر دیتا, سارے خلا کو بھر دیتا ہے, اور روزہ آدھا صبر ہے. اللہ کریم کی طرف سے جو حکم دیا گیا ہے روزہ, وہ نصف ہے, باقی نصف نماز, پاکیزہ رہنا اور احکام, روزی کمانا, پوری زندگی کا نصاب آدھا ایمان ہے, اور اللہ کی رضا کے لیے اس کے حکم کے مطابق روزہ رکھنا یہ آدھا ایمان ہے. اور آدھا صبر ہے، اور پاک صاف رہنا آدھا ایمان ہے. پورا ایمان تو ظاہر باطن ہر ایک کو صاف کر دیتا ہے نا، تو ظاہر کو بھی صاف رکھنا، پاک رہنا، اگر اس میں باوضو رہے تو اور نور و لا نور ہے، ورنہ جسم پاک ہو، لباس پاک بھی ہو، صاف ستھرا بھی ہو، ہاتھ منہ دھویا ہوا ہو، داڑھی ترتیب سے ہو، بال پریشان نہ ہو، صاف ستھرا شریف آدمی لگے، تو فرمایا یہ بھی آدھا ایمان ہے. یعنی ظاہر کی پاکیزگی، طہارت، نفاست اس بات پہ دلیل ہے، آدھی دلیل ہے کہ یہ بندہ مومن ہے. او کما کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وعلی صحبہ اجمعین. اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تهلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک. اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ.